This is VOA News. I'm Jim Bertel. Hurricane Dorian is pounding the Bahamas with high winds, rain, and storm surge. National Hurricane Center specialist David Zielinski says whether the eye of the storm makes landfall in the U.S. or not, there's a good chance the East Coast will be affected.
Confidence is increasing that some effects will be affected or will be felt on the U.S. coast, regardless of whether or not the center actually makes landfall. And that's just because the tropical storm and hurricane conditions extend well out from the center of the storm.
The center predicts Dorian will move closer to Florida's east coast late Monday through Tuesday night. U.S. President Donald Trump's trade war with China is about to hit home. As of today, 69% of the consumer goods Americans buy from China will face his import taxes, up from 29%. AP's Charles de Ledesma has more.
The 15% U.S. taxes apply to about $112 billion worth of Chinese imports. While in China, authorities have begun charging higher tariffs on American imports, according to employees who answered the phone at customs offices in Beijing and the southern port of Guangzhou. Tariffs of between 5 and 10% are being applied to items ranging from frozen sweet corn and pork liver to marble and bicycle tires. A study by JP Morgan has found that Trump's tariffs will cost the average American household $1,000 a year. I'm Charles de Ledesma.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is pledging to annex Jewish settlements in the occupied West Bank. It was not immediately clear when Netanyahu plans to enact his sovereignty proposal. He pledged to make a similar move in April before Israel's general election, but never acted on it. Israelis go back to the polls later this month. From Washington, this is VOA News. The Taliban has launched an attack on a second Afghan city in 2 days, even as a ninth round of negotiations with the United States on ending the war wind down. Officials in Baghlan province said the insurgents were on the outskirts of the capital. A Taliban spokesman says its fighters stormed Afghan security posts and they are now inside the provincial capital. Saturday, the Taliban staged a large-scale pre-dawn attack on Kunduz, the capital of the province with the same name, from several different directions, triggering an intense day of gun battles with Afghan government forces. Texas police say the death toll from a mass shooting in the western part of the state Saturday has risen to at least 7. The gunman was also killed. Odessa Police Chief Michael Girk has called it a horrific day after the shooting deaths in Odessa and nearby Midland, Texas. Police say the incident started when a suspect hijacked a U.S. Postal Service mail vehicle, then drove around randomly firing at people. The shooter, described as a white male in his 30s, was shot and killed after being trapped by police in the parking lot of a movie theater. Shane Revels is an eyewitness.
You know, and I pray that those families that got injured or those individuals, they make it out. I got two little ones at home, and I saw a little baby bleeding, so I don't know, boy or girl, don't know, and at that point, it doesn't matter, and I really hope that he or she recovers, as well as the other individuals that were impacted by the situation.
Saturday's shooting comes after a mass shooting in early August at an El Paso, Texas Walmart, where many of the 22 victims were Hispanic. Pro-democracy protesters in Hong Kong blocked roads near the city's international airport as part of another day of demonstrations Sunday. Some flights were canceled and authorities had suspended the express train service to the airport. Katya Woodham is one of the stranded tourists.
We were told that the trains are suspended at the moment and there are no other means of transportation. Taxis do not work. You know, our friends who can drive here, they said roads are blocked, so it's really frustrating. We came all the way from London now. It was a long trip. My kids start their school tomorrow. We gotta go back home. We can't sleep here at the airport, and we're very, very tired.
As Hong Kong surveyed a night of damage caused by government opponents, officials defended police actions as the city became a smoky battleground stoked by young people battling for democratic change. The International Committee of the Red Cross says more than 100 people are believed to be dead after the Saudi-led coalition fighting Iran-backed Houthi rebels launched an airstrike on a detention center in southwestern Yemen. A Red Cross official says teams are working to find survivors under the rubble. For more news whenever you need it, please visit us at voanews.com. I'm Jim Bertel, VOA News.
Assalamualaikum. Voice of America, Washington से आपकी दुनिया के साथ यास्मीन जमील हाजिर है. मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं बहजत जिलानी और अंजुम हेरल्ड गिल. हमारे साथ इंजीनियर हैं जॉन ड्राइटन. सबसे पहले आज के प्रोग्राम की तफसील. आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उन ख़वातीन डॉक्टर्स की जो शादी के बाद अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ चुकी हैं और जिन्हें दोबारा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पाकिस्तान की डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और एक निजी इदारे एडुकास्ट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है ई डॉक्टर के नाम से. पाकिस्तान में वर्चुअल मेडिकल एजुकेशन के प्रोग्राम ई डॉक्टर के सरबराह अब्दुल अबर से इस प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे. फिर जिक्र होगा पाकिस्तान में फोरेंसिक साइंसेज के इस्तेमाल की सूरत हाल पर, जिस बारे में गुफ्तगू करेंगे पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर, जो इस शोबे में अमरीका में खिदमात अंजाम देने के बाद पाकिस्तान वापस आकर अपने इल्म और तजर्बे से अपने आबाई वतन का कर्ज लौटाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आबाई मुल्क पाकिस्तान का कर्ज चुकाने की एक कोशिश कर रहे हैं. कैनेडियन शहरियत रखने वाले एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन साकिब राजा, जो कनाडा में कंस्ट्रक्शन के बिजनेस और मार्केटिंग के अपने तजर्बे को अपने आबाई वतन पाकिस्तान में इस्तेमाल करके बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलने की कोशिश में मसरूफ़ हैं. पाकिस्तान के टेलीविजन और फिल्म के एक मारूफ हिदायतकार और प्रोड्यूसर नदीम बेग से प्रोग्राम फिक्र फन में आपकी मुलाकात होगी और इसके बाद हम प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त लेंगे और हो सका तो एक और रिपोर्ट हम आपको सिदरा डार ने हमें पाकिस्तान से भेजी वो भी सुनवाएंगे. तो प्रोग्राम शुरू करते हैं. पाकिस्तान के हज़ारों लेडी डॉक्टर्स ऐसी हैं जो डॉक्टर बनने के बाद अपनी घरेलू मसरूफियात की वजह से अपनी प्रैक्टिस छोड़कर घरों में बैठ चुकी हैं, जिससे उन पर खर्च हुकूमत पाकिस्तान के अरबों डॉलर्स ज़ाय हो चुके हैं, जबकि वो लेडी डॉक्टर्स भी अपने शोबे में काम करने के अपने शौक़ को पूरा नहीं कर सकें. ऐसी लेडी डॉक्टर्स को दोबारा फाल करने की एक कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का इदारा वर्चुअल एजुकेशन के एक निजी इदारे एडुकास्ट के इश्तराक से. इन दोनों इदारों की कोशिशों से पाकिस्तान में उन लेडी डॉक्टर्स पर खर्च सरमाए, सरकारी और निजी सरमाए को दोबारा इस्तेमाल करने के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है. कैसे, ये बताने के लिए हम आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं पाकिस्तान में वर्चुअल मेडिकल एजुकेशन के प्रोग्राम एडुकास्ट के CEO अब्दुल्ला बर से, जो ई डॉक्टर प्रोग्राम के सरबराह भी हैं. तो आइए सुनते हैं. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भट्ट साहब.
जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
अब्दुल्ला भट्ट साहब, ये जो वर्चुअल मेडिकल एजुकेशन है ये असल में है क्या और ये प्रोग्राम पाकिस्तान में जो शुरू किया गया है किसने शुरू किया और इस वक्त इसकी ये किस स्टेज पर है?
जी एक सबसे पहले बहुत मेहरबानी आपने हमें प्रोग्राम में दावत दी. प्रोग्राम का नाम है ई डॉक्टर. इस प्रोग्राम की अफादियत ये है और इसका जो सिलसिला ये है, ये उन खवातीन पाकिस्तानी खवातीन डॉक्टर्स के लिए खासतौर पर तैयार किया गया है जो अपनी घरेलू मजबूरी या अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से मेडिकल प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर सकती. आपको ये मालूम होगा कि पाकिस्तान हुकूमत जब ये डॉक्टर्स को पढ़ाती है और या वालिदैन बच्चों को पढ़ाते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इसमें अच्छी खासी कसीर रकम खर्च होती है. ये तकरीबन 50-1 लाख पाकिस्तानी रुपए खर्च होते हैं एक डॉक्टर को तैयार होने में. और पाकिस्तान का निज़ाम ये है कि हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज में 70% जो एडमिशन होते हैं वो खवातीन के होते हैं और इन 70% खवातीन में से जो जब ग्रेजुएशन करी हो जाती है तो 80% तो अपने घरों में बैठ जाती हैं और जो प्रैक्टिस नहीं करती, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान होता है. हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि क्यों ना हम ऐसा एक प्रोग्राम तरतीब दें जिसमें इन खवातीन को इनकी घरेलू मसरूफियात के दौरान के उसमें रखते हुए इनको इनकी जो काबिलियत है या इनकी जो अहलियत है, जो इनकी सनद है, उसको इस्तेमाल किया जाए और वो लोगों का इलाज कर सके.
ठीक,
इस टर्मिनोलॉजी के जरिए हमने टेली मेडिसिन या ई हेल्थ के जरिए हमने ये प्रोग्राम शुरू
किया. किसने शुरू किया, किसी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया?
जी हाँ, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है तो, और हमारा इदारा एक प्राइवेट सेक्टर है. हमने इस प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया और इस प्रोग्राम का ऑपरेशन हम करते हैं. डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इसमें एकेडमिक और असेसमेंट की और सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है.
ठीक,
तो बुनियादी तौर पर ये प्रोग्राम का जो इंचार्ज है वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज होता है इस प्रोग्राम.
तो नहीं, आपके इदारे का नाम क्या है?
हमारा इदारा एडुकास्ट है, जो एक वर्चुअल ट्रेनिंग का इदारा है जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो तालीमी इदारे हैं इनके दरमियान राबते का काम करता है, जिनको कनेक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल और तुलबा को.
تو یہ ادارہ ایڈوکاسٹ کا وجود میں آیا اور یہ کیا کرتا ہے ویسے؟
جی ایڈوکاسٹ جو ہے وہ تقریباً 3 سال پہلے وجود میں آیا تھا. یہ پاکستان سعودی اوورسیز پاکستانی اس کا ایک انیشیٹو تھا جس کے تحت ہم نے سعودی عربیہ میں مقیم لاکھوں پاکستانی بچے جو فیڈرل بورڈ کے تحت تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کی مجبوریاں تھیں کہ ان کو ٹیوشن کی سروسز نہیں ہوتی تھی. تو ہم نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر یہ وینچر کیا تھا جس کے تحت پاکستان کے جو ٹیچرس تھے, پاکستان کی جو خواتین اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی تربیت دی تھی اور وہ بچوں کو پڑھاتی ہیں سعودی عرب کے اندر بچوں کو. اس کے علاوہ پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز ہیں جس میں این ای ڈی ہے, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے, زیادست ہے, ان کو ہم بھی ان کی بھی ہر ٹیکنیکل معاونت فرماتے ہیں کرتے ہیں, جس کے تحت ہم ان کے جو ریموٹ کیمپسز ہیں ان کے لیے ہم ٹیکنیکل معاونت فراہم کرتے ہیں.
اچھا کس قسم کی ٹیکنیکل معاونت؟
جس میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ایک زیادست ایک ادارہ ہے یا سندھ یونیورسٹی جیسے ایک ادارہ ہے یا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ادارہ ہے, ان کے وہ کیمپسز جو باہر ہوتے ہیں, جو مختلف شہروں میں مختلف ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں, ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے آپس میں تاکہ ٹیچر ایک جگہ بیٹھ کر وہ ایک ہی کیمپس کے اندر بیٹھ کر وہ مختلف کیمپسز کے اندر یا ان کے ایفیلیٹڈ کالجز کے اندر تعلیم دے سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے.
تو یہ تھا آپ کا ادارہ ایڈوکاسٹ جس نے ای ڈاکٹر پروگرام شروع کیا.
ہم نے الحاق کیا ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنس سے اور ہم دونوں نے مل کر ای ڈاکٹر شروع کیا.
اچھا تو اور ای ڈاکٹر کے
ڈاکٹر پروگرام میں ایک اور ایڈوانس کروں, اسی ڈاکٹر پروگرام کی منفرد چیز یاسمین صاحبہ یہ بھی ہے کہ اس میں نارتھ امریکہ میں موجود ڈاؤ یونیورسٹی کی گریجویٹ ایسوسی ایشن ڈوگانا کی ہمیں معاونت شامل ہے, جس کے بہت انتہائی قابل ڈاکٹر حضرات جو ہیں جو ڈاؤ کے ایکس گریجویٹ ہیں جو ڈاؤ کے پاس آؤٹ ہیں وہ ہمیں لیکچرز پرووائڈ کرتے ہیں, وہ پڑھاتے ہیں ہماری ان خواتین ڈاکٹرز کو امریکہ سے بیٹھ کے. اور یہ ڈاکٹرز ہماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, نارتھ امریکہ میں بھی ہیں, سعودی عربیہ میں, افریقہ میں, نائجیریا میں, یو اے ای میں, مختلف جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں.
تو یہ باقاعدہ جو یہ سینٹر ہے یہ کدھر ہے پاکستان میں, کس جگہ پر قائم ہے اور کیسے چلاتے کیسے ہیں؟
جی یہ ٹوٹل ورچوئلی ہوتا ہے, اس کے اندر فزیکل کہیں اسٹوڈنٹ کو نہیں آنا پڑتا, مگر ہمارا ادارہ جو ہے وہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے پریمیسز کے اندر موجود ہے, اوجھا کیمپس محکمہ موسمیات کے ساتھ ہمارا بہت بڑا کیمپس ہے, وہاں پہ ہماری ساری ریکارڈنگ فیسلٹی ہوتی ہے اور کراچی میں پی سی ایچ ایس کے علاقے میں ہمارا ڈیٹا سینٹر ہے جہاں سے یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور بہت ہائی کوالٹی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی لگی ہوئی ہیں ہمارے یہاں ہمارے ڈیٹا سینٹر میں جہاں سے یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے. اور اس کے لیے کراچی میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جو بیٹھی ہوئی ڈاکٹر صاحبہ ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے ان لیکچرز کو سنتی ہیں اور ٹیچرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر بیچ کے اندر, کیونکہ 2 سیمسٹر کا پروگرام ہوتا ہے, تو ہر ایک سیمسٹر کے آخر میں ہم 4 سے 5 روزہ ورک شاپ کا انعقاد کرتے ہیں کراچی میں اور لاہور میں, جس کے اندر جو ڈاکٹرز آتی ہیں چھٹیوں کے اوپر کراچی کے اندر پاکستان میں آتی ہیں اپنے بچوں کے لیے یا اپنے فیملیز کے لیے, اور جو وہاں پہ رہنے والی ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو ہم مریضوں کے ساتھ اور ہمارے پروفیسر حضرات کے ساتھ تربیت کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں جس کو ہم ہینڈز آن ورک شاپس کہتے ہیں. پھر اب ساتھ ساتھ ہم نے جو پہلا بیچ ہمارا پاس آؤٹ ہوا ہے اس کی ہم نے کلینکل روٹیشن اب شروع کی ہے, جس میں یہ کنسلٹنٹس کے ساتھ بھی کام کرنا شروع کریں گی مخصوص اوقات کے اندر.
اچھا کس طرح, کیا ان کو ایک ہی دن کہیں بیٹھ کر سننا ہوتا ہے یا انڈیویجولی صرف وہ لیکچر جب چاہیں سن سکتی ہیں, تو سیٹ اپ کیا ہوتا ہے, کس طرح وہ سیکھتی ہیں؟
یہ جو بڑا آج کل جو جدید نظام آیا ہے تعلیم کا جس کو فلپ کلاس کہتے ہیں, ہم نے یہ ماڈل اپنایا ہے. ہماری جو ٹیچر حضرات ہیں خواتین ہیں, ان کو ایک دن پہلے ہمارے ٹیچرز کے لیکچر مل جاتے ہیں, یہ اس کو پڑھتی ہیں, دیکھتی ہیں, اس پہ غور کرتی ہیں اور اس کے دوران اٹھنے والے تمام سوالات ہمیں بھیج دیتی ہیں, ہم وہ سوالات تیار کر کے ٹیچر کو دیتے ہیں اور ٹیچر پھر ہفتے میں ایک دن جو کلاس ہوتی ہے اس کلاس میں ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں ٹیچر. اس طرح ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو اگر 100 جس طرح ہمارے ایک بیچ میں 100 سے 150 لوگ ہوتے ہیں, 150 خواتین ہوتی ہیں, تو 150 لوگوں کے سوالات جو آئے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو مل جاتے ہیں, معلومات کا خزانہ جمع ہو جاتا ہے.
تو جس وقت یہ کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو اسی وقت وہ تمام آن لائن موجود ہوتی ہیں اسٹوڈینٹس یا
ضروری نہیں ہوتا؟ یہ ہم نے شروع اسی طرح کیا تھا کہ یہ ہاؤس وائفس ہیں, ان کی بہت مجبوریاں ہیں اور یہ نان ٹیکنیکل بھی ہیں, تو کئی جگہ پہ ایسے بھی مسائل ہوئے ہیں ٹائم زون کی وجہ سے کہ وہ ہمارے لائیو کلاسز کو اٹینڈ نہیں کر سکتے. ہم پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے حساب سے 11 بجے سے 1 بجے کے درمیان لیکچر ڈلیور کرتے ہیں ہفتے میں ایک دن, بدھ کے دن یا منگل کے دن. تو وہ اٹینڈ نہیں کر سکتی, تو ان کو آسانی ہم نے یہ دی ہے کہ آپ ان کو لیکچر ہم نے چونکہ پہلے بھیجے ہوتے ہیں, ان کے سوالات آ گئے ہوتے ہیں, تو ٹیچر جب لیکچر کا سوالات کے جوابات دیتے ہیں یہ خواتین اگر کلاس اٹینڈ نہ بھی کر سکے تو ان کو ریکارڈنگ مل جاتی ہے, تو یہ وہ ریکارڈنگ سن کر تیاری کرتی ہیں اور اگر پھر بھی کوئی سوال ان کے ذہن میں ہو تو وہ پھر بھی پوچھ سکتی ہیں.
ٹھیک ہے,
مگر یہ تمام ریکارڈنگ ٹیچر اور اس کے سوالات کے جوابات تمام کے تمام ان کے بعد میں ان کے پورٹل پہ موجود ہوتے ہیں. ان کا جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے ہمارا, اس پہ ان کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, اس کے اوپر تمام لیکچر ان کے پاس موجود ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اس پہ تیاری کر سکتی ہیں.
اچھا, تو پھر ان کا کوئی امتحان بھی ہوتا ہے؟
جی ہاں, 6 مہینے کے بعد ان کا ایک آن لائن کوئز ہوتا ہے, یہ اپنے گھروں سے اس کا امتحان دیتی ہیں. 100 سوالات ان کو دیے جاتے ہیں جو 2 گھنٹے میں انہوں نے کرنے ہوتے ہیں, جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں, ملٹیپل چوائس کوشچنز ہوتے ہیں, ان سوالات کے جوابات ان کو دینے ہوتے ہیں.
اچھا, تو پھر
اور اس کے درمیان اس میں اگر ان 50% کے اوپر مارکس لیتی ہے ان کو کوالیفائی کیا جاتا ہے,
تو
سرٹیفیکیشن دی جاتی ہے.
اچھا, تو اس سرٹیفکیٹ کے بعد پھر ان کو کیا مواقع دستیاب ہوتے ہیں؟
جی, چونکہ یہ دیکھیں یہ پریکٹس تو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پی ایم ڈی سی رجسٹرڈ ڈاکٹرز ہیں. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ پریکٹس اس لیے نہیں کرتی کہ ایک کے پاس وقت نہیں ہوتا اپنے گھریلو مجبوری کی وجہ سے, اور دوسرا یہ پریکٹس چھوڑ چکی ہوتی ہے, ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی. تو ہم نے ان کی دونوں مسائل کا حل نکال دیا. ہم نے کہا آپ کو باہر آنے کی ضرورت نہیں, آپ گھر میں بیٹھ کے علاج کریں اور آپ کو معلومات ہم پوری کی پوری دوبارہ آپ کے ذہنوں میں ریفریش کر دیتے ہیں, آپ کو پوری معلومات دوبارہ دے دیتے ہیں. تو یہ اب ایک طرح سے نئے سرے سے ڈاکٹر بن جاتی ہیں, اور نہ صرف ڈاکٹر بنتی ہیں بلکہ ای ڈاکٹر بنتی ہیں, یعنی یہ اب کمپیوٹر کے ذریعے الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ ہینڈل کرتی ہیں اور اپنے موبائل فون پہ پیشنٹس کو اس سے بات چیت کرتی ہیں. تو یہ حکومت پاکستان کو ہم اب یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی جو لاسٹ انویسٹمنٹ ہے اس کو ہم واپس لا رہے ہیں. تو الحمدللہ کہ ہم اب تک 1 سال کے اندر 700 ڈاکٹرز کو واپس لا چکے ہیں فیلڈ کے اندر. اس کا مقصد ہے کہ 3.5 ارب روپے کی انویسٹمنٹ جو حکومت پاکستان کی تھی اور ان کے والدین کی تھی, وہ واپس ہیلتھ کیئر سیکٹر میں آ چکی ہے پاکستان میں.
اچھا, لیکن وہ جو خواتین ہیں جو ڈاکٹرز, ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کو کوئی مالی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ صرف مفت میں کرتی ہیں؟
دونوں ان کے دو فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا جو پیشن تھا جو سب سے امپورٹنٹ ہے, ان تمام 99% خواتین کا یہ پیشن تھا کہ انہوں نے جو پڑھا ہے اس کو استعمال نہیں کر رہی, یہ ان کا ایک گلڈ تھا جو دور ہو جاتا ہے کہ اب وہ دوبارہ فیلڈ میں آ جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی گھریلو لائف ڈسٹرب نہیں ہو رہی, یعنی وہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے شوہر, اپنے ان لاس کے ساتھ موجود ہیں اور اپنی اون ٹائم کے اوپر دیکھتی ہیں ان کو مریض. جب یہ مریضوں کو دیکھنے کا انتہا ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے اوبر کا سسٹم ہوتا ہے, اپنے یہ مخصوص اوقات ہمیں بتا دیتی ہیں کہ یہ دن کے کون سے آورز ان کے پاس ریلیکسڈ ہیں جس میں یہ مریض دیکھ. تو ہمارے سسٹم کے اندر وہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ ہم ان کے آورز اس میں ڈال دیتے ہیں. ان کے اس دوران جب کال اگر ہمارے پاس مریض کی آئے گی تو وہ ہم ان کو دیتے ہیں, اور جس دوران یہ مریض کو دیکھتی ہیں, بات کرتی ہیں مریض سے, اس کے پیسے ان کو دیے جاتے ہیں. نہ صرف ان کا شوق پورا ہوتا ہے بلکہ ان کو گھر بیٹھ کے آمدنی بھی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ پاکستان میں موجود جو خواتین ہیں ان کے لیے ہم جو فلنتھراپسٹ حضرات ہیں جو خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کو اپروچ کر رہے ہیں کہ اب ان کو اپنے اپنے گھروں میں کلینک بنا کے دیے جائیں, یعنی ان کے گھروں میں ان کو ہم چھوٹے چھوٹے وہ جو میڈیکل اسسمنٹ ٹولز ہوتے ہیں وہ دیں گے, یہ اپنے آپ بورڈ لگا سکتی ہیں گھر کے باہر اور اپنے محلے میں اپنے محلے کے بچوں کو, پڑوسیوں کو, اپنے خاندان والوں کو کا علاج کر سکتی.
واہ واہ, تو یعنی آپ ان کو نہ صرف یہ کہ آن لائن ان کو پوری دنیا سے کنیکٹ کر رہے ہیں یا پاکستان سے کنیکٹ کر رہے ہیں مریضوں سے, بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ اپنے کلینک میں بیٹھ کر بھی علاج کر سکتی ہیں. جب یہ
ہمارے جو پہلا, جی بالکل, ہمارا جو پہلا بیچ پاس آؤٹ ہوا اس میں سے اکثریت لوگوں نے دوبارہ کلینک جوائن کر لیے, کیونکہ یہ خیال رہے کہ ان میں سے اکثریت ایسی خواتین کی ہیں کہ جن کے اب بچے بڑے ہو چکے ہیں اور جو ان مصروفیات سے نکل چکی ہیں جو ان کی جو بچوں کی وجہ سے ان کی پرابلم ہوتی تھی. تو اب کافی تعداد میں ایسی بھی خواتین ہیں جو اب تقریباً جو پریکٹس میں 20 سے 25 سال کے بعد دوبارہ پریکٹس کے اندر آ رہی ہیں.
واہ, تو آپ نے پاکستان کا جو ڈوبا ہوا پیسہ تھا وہ اسے واپس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں.
ہم اکثر کہتے ہیں نا, حکومت کہتی ہے کہ جی ہم پیسہ واپس لائیں گے, تو ہم نے لا کے دکھا دیا. مگر ابھی تک ہم نے بھارت, ابھی تک ہمارے ادارے نے, ڈاکٹر نے کسی حکومتی ادارے سے کوئی گرانٹ, کوئی پیسہ نہیں لیا. نہ ہم نے کسی ادارے سے کوئی پیسے لیے ہیں, یہ سب ہم نے خود جنریٹ کیے.
یعنی کہاں سے یہ جنریٹ کرتا ہے؟
یہ ہم جو اسٹوڈینٹس پڑھتے ہیں وہ فیس دیتے ہیں, ہم ان فیسوں کے ذریعے سسٹم کو چلاتے ہیں,
تو بغیر حکومت کی مدد کے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی بھی تو آپ کے ساتھ ہے, ڈاؤ یونیورسٹی جو ہے,
یہ یونیورسٹی کا جو رول ہوتا ہے, یونیورسٹی پڑھاتی ہے اور اس پڑھانے کے عوض جو ان کے پروفیسر حضرات ہیں وہ پڑھاتی ہیں, اور جو فیس ہم اسٹوڈینٹ سے لیتے ہیں وہ فیس کو ہم اور یونیورسٹی دونوں شیئر کرتے ہیں. یونیورسٹی بھی اپنا خرچہ نکالتی ہے اور ہم بھی اپنا خرچہ. تو یونیورسٹی بھی حکومت سے کوئی اس پروجیکٹ کے لیے پیسے نہیں لے رہی, نہ ہم کسی سے پیسے لے رہے, مگر ڈیفینیٹلی ہم اب چاہیں گے, کیونکہ 35,000 سے اوپر خواتین ہیں پاکستانی ڈاکٹر خواتین ہیں جو مختلف دنیا کے حصوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اب چونکہ پائلٹ کر کے ہم نے ثابت کر دیا اور دکھا دیا ہے, اب ہم ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ ہماری حکومت پاکستان جو ہے اس طرف توجہ دے اور اس پروجیکٹ کو اون کرے, اور ساتھ ساتھ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو میڈیکل تنظیمیں ہیں وہ اس پروجیکٹ کو اون کریں اور اب اس کو چلائیں, کیونکہ یہ پروجیکٹ کسی کی ہماری میراث تھوڑی ہے, یہ تو حکومت پاکستان کے لیے ہم نے یہ تیار کی ہے, اور یہ خواتین حکومت پاکستان کی انویسٹمنٹ ہے جو واپس حکومت پاکستان کی ہیلتھ کیئر سسٹم میں آ رہی ہیں. ابھی آپ یہ سوچیں, صرف 700 لڑکیوں کو لانے پہ 3.5 ارب روپیہ پاکستان کے پاس واپس آ رہا ہے جو بلوا ہوا تھا, تو اگر ہم 1,000 کو 2-3,000 کو اور لیں گے تو کتنا آ جائے گا یہ. اور یہ امپورٹنٹ چیز یاسمین صاحبہ, یہ ہے, یہ بات یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر آ رہی ہے, بات یہ ہے کہ یہ ٹرین ہو کے واپس آ رہی ہے بغیر حکومت پاکستان کے پیسے خرچ ہوئے ہوئے, دوبارہ لا رہے ہیں ہم ان کو. یہ اصل چیز, اصل پاور یہ. مگر ابھی تک ہم نے حکومت کو اس لیے اپروچ نہیں کیا کہ حکومت پھر ہوتی یہ ہے کہ وہ پھر اس کے اندر وہ سیاست ڈال دیتے ہیں اپنے, نا اپنے نمبر بنانے کے لیے, کہ جی آپ اس کا نام فلاں کر دو, اس کا نام یہ کارڈ میں ڈال دو. اس لیے ہم نے کہا یہ بجائے کہ اب پہلے پروفیشنلی ہم ایک چیز کو ثابت کر دیں. اب ماشاءاللہ ہماری 250 لڑکیاں ڈاکٹر جو ہے کراچی میں ہیں صرف, یہ اب ایک تعداد کھڑی ہو گئی ہے. اب ہمارا جو دوسرا بیچ ہے اس کی کنووکیشن ہو رہی ہے 150 لڑکیوں کی.
تو آئندہ کے مطلب ٹوٹل بتائیے, کتنا آئندہ کے کیا پروگرامز ہیں آپ کے اس کے؟
ہمارا ہم نے بڑا اس کو اس طرح رکھا تھا, ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ جو خواتین, ہم نے پہلے تو کراچی میں سوچا تھا نا کہ کراچی میں جو خواتین ہیں, بہت بڑی تعداد میں بھی کراچی میں بیٹھی ہوئی ہیں نا خواتین, ہم نے کہا تھا ان کو ہم گھر پہ تربیت دے دیں گے, پھر ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے گھر سے نکلو, سڑک پہ آؤ, ڈاؤ کی بس جاتی ہے صبح 8 بجے نکلتی ہے آپ کے گھر کے علاقوں میں سے, آپ ہفتے میں 2 دن نکالو اپنے زندگی کے اور اس بس میں بیٹھو, کیمپس آؤ, وہاں ہم آپ کو کنسلٹنٹس کے ساتھ مریض دکھاتے ہیں, آپ دیکھو مریض, دوپہر کو 2 بجے گھر آ جاؤ, اپنے 3 بجے گھر آ جاؤ. اس کے بعد پھر ہم نے کہا تھا کہ ساتھ میں آپ اپنے علاقے میں کسی بھی کلینک یا پولی کلینک کی ہمیں ڈیٹیل دے دو, ہم ان کو ایک لیٹر دیتے ہیں ڈاؤ کے ادارے کی طرف سے کہ بھائی ہم آپ کو پارٹنر کلینک بنانا چاہتے ہیں, آپ ہماری اس خاتون ڈاکٹر کو اپنے یہاں بیٹھنے کی اجازت دو تاکہ یہ مریضوں کو دیکھ سکے آپ کے ساتھ.
ٹھیک,
اس طرح یہ لڑکی جو ہوگی یہ اپنے محلے کے اندر ہی بیٹھ کے کسی کلینک میں بیٹھ کے کام شروع کر دے گی, اپنے گھر والوں کے لیے روزگار کا بندوبست بھی ہو جائے گا, اس کا پیشن بھی پورا ہو جائے گا, اور حکومت پاکستان میں جو خواتین ڈاکٹرز کی کمی ہوئی پوری ہو جائے گی.
لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اس کو آگے بڑھایا آپ
نے؟ نہیں, وہی ہے, وہ کرنا وہی ہم کریں گے. پر ہوا یہ نا کہ ہمارے پاس تو اوورسیز سے آنی شروع ہو گئی, ہمارے پاس پتہ نہیں نائجیریا, انڈیا, ساؤتھ افریقہ, تنزانیہ, کہاں کہاں سے ڈاکٹر آنی شروع ہو گئی, اب تو ہم سے سنبھالا نہیں جاتا. تو اب وہ ہوا ہے کہ وہ کراچی کا جب ہم کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے, ہم اگر دبئی میں بیٹھے تو ہمیں بھی کچھ کر کے دو, تو وہ ہمارے لیے تھوڑی سی مشکل ہو گئی. ٹھیک ہے, جب آپ پاکستان اگر آؤ گی تو آپ کے لیے ہم فیسلٹی پرووائڈ کر دیں گے, مگر ہم دبئی میں یا امریکہ میں تو نہیں کر سکتے. ہمارا جو سسٹم بنا ہوا وہ بالکل ایسے ہے کہ جس میں اگر کوئی مریض ہمیں کال کرتا ہے تو ہمارا ایجنٹ اس مریض کا, اور ہمارے مریض جو کال کرتے ہیں وہ رجسٹرڈ مریض ہوتے ہیں, مریض کا ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے پہلے, اس کا ہائٹ, ویٹ, بلڈ پریشر, میڈیکل ہسٹری, سب کچھ ہمارے پاس ہوتی ہے. جب مریض کال کرتا ہے وہ اپنی شکایت بتاتا ہے, ہمارا ایجنٹ اس وقت اپنے ٹیبل پہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے کس حصے میں کون سی ڈاکٹر اویلیبل ہے, وہ اس کو کلک کرتا ہے, اس سے پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ اویلیبل ہیں, وہ کہتی ہے ہاں میں اویلیبل ہوں, یا میں 5 منٹ بعد اویلیبل ہو جاؤں گی, یا میں نہیں ہوں, تو یہ اس کو کنیکٹ کرتا ہے اور ڈیٹا اس کو بھیج دیتا ہے مریض کا, وہ ڈیٹا دیکھتی ہیں, اور اس کے بعد اس کو جو بھی وہ وقتی طور پہ جو اس کو دوائی کا بتانا ہے یا اس کا علاج کرنا ہے وہ کرتی ہیں, یا اس کا, یا ہمارے ایجنٹ کو بتا دیتی ہیں کہ اس کا اپوائنٹمنٹ لے کے اس کو اسپیشلسٹ کو دکھایا جائے, پھر ہمارا ایجنٹ جو ہے ان کو اپنے جو پینل کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں ان پہ ان کو ریفر کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ وہاں چلے جائیں دکھانے کے. ابھی 160 لڑکیاں ہماری جو نئی ہیں وہ جو پہلے کی ڈاکٹر بن چکی, ہمارا کورس کر چکی ہیں, اب وہ 3 مہینے کا ہمارا دواؤں کا کورس شروع کر رہی ہیں 25 تاریخ سے, 1 مہینے کی, مطلب ٹیوزڈے سے.
तो इनका
तीन महीने का इनका कोर्स शुरू होगा ट्रिपेटिक्स का, नवंबर के एंड में खत्म हो जाएगा, दिसंबर में इनको फील्ड में ले आएंगे।
अच्छा, और ये फील्ड में
दिसंबर में हम करीबन 160 को फील्ड में लाएंगे पहली दफा
आएंगे।
हमारा यासमीन साहब, हमारा चूंकि पिछले दो साल में हम टेलीफोन के जरिए कंप्यूटर के जरिए मरीजों को देखने का तजुर्बा बहुत कर चुके हैं, तो हमें तजुर्बा इसका 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 पूरा पता है कि इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग बनता है। और मतलब हमारी टेलीमेडिसिन में और टेली हेल्थ के अंदर बहुत एक्सपर्टीज है हमारे पास।
अच्छा।
और खासतौर पर हमारे पास सिर्फ कमी जो थी वो थी कि हमें कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी चाहिए थी जहाँ से हम रॉ मटेरियल तैयार करें। ये तो बिल्कुल आप ये समझे, हमने किया क्या है कि हमने एक रॉ मटेरियल तैयार किया है, एक जाया हुआ हुआ टैलेंट पड़ा हुआ था घर में, उसको हमने दोबारा निकाला, पॉलिश किया और दोबारा उसको हम उसको नगीना बना के ना अब हम उसको सिस्टम में जड़ रहे हैं, जेवर के अंदर लगा रहे हैं ताकि वो अफादियत पैदा हो।
बेहद शुक्रिया अब्दुल्ला भट्ट साहब। ये थे ही डॉक्टर प्रोजेक्ट के सरबराह अब्दुल्ला भट्ट और पाकिस्तान में वर्चुअल मेडिकल एजुकेशन के प्रोग्राम एडुकास्ट के सीईओ अब्दुल्ला भट्ट, जिनका इदारा डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के इश्तराक से पाकिस्तान की उन लेडी डॉक्टर्स को दोबारा मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहा है जो शादी के बाद अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ चुकी हैं और घरेलू जिम्मेदारियों में मसरूफ हैं। ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम आपकी दुनिया, मैं हूँ इसकी मेज़बान यास्मीन जमील और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरत गिल। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में फोरेंसिक साइंसेज के इस्तेमाल की। फोरेंसिक साइंस और पाकिस्तान में जराइम की तफ्तीश के सिलसिले में इसके इस्तेमाल की क्या सूरत हाल है, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं पंजाब फोरेंसिक साइंसेज एजेंसी लाहौर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर से, जो अमरीका में फोरेंसिक साइंसेज के शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम देने के बाद अब अपने आबाई वतन पाकिस्तान में वापस जाकर वहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी फोरेंसिक लैब के क़याम में अहम किरदार अदा करने के बाद उसके डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर साहब, बेहद शुक्रिया आपने प्रोग्राम आपकी दुनिया के लिए वक्त निकाला। हमारे सुनने वालों को सबसे पहले तो मुख्तसरन बताइए कि फोरेंसिक का लफ्ज़ बहुत सुना जाता है, ये फोरेंसिक क्या है और फोरेंसिक साइंसेस क्या हैं?
फोरेंसिक साइंस ये एक सब्जेक्ट का नाम नहीं है, ये कम्बिनेशन ऑफ ऑल जितनी भी फिजिकल अप्लाइड और बेसिक साइंसेज हैं उनका इस्तेमाल जस्टिस हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसको हम फोरेंसिक साइंस कहते हैं। इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ और जितनी भी और इनकी एप्लीकेशन मेडिकल साइंसेज जो कि जस्टिस हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जा सके वो उसको फोरेंसिक साइंस कहते हैं।
दुनिया भर में ये जो फोरेंसिक साइंसेज हैं इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है और किन किन शोबों में होता है?
देखिए जी, मैंने 1977 से लेके 2011 तक अमेरिका में इसी फील्ड में काम किया। ये यहाँ पे तो बाहर की दुनिया में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिजिकल एविडेंस जो है ना ये झूठ नहीं बोलती, ये पर्ज नहीं करती अपने आप को, ये हमेशा प्रेजेंट होती है अनलाइक आई विटनेसेस। फिर ये है कि प्रेशर में नहीं आती और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है इट कैन बी रीटेस्टेड अगर किसी को कोई इतराज है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ कानून ऐसे हैं कि अभी चेंज हो रहे हैं कि इसको सेकेंडरी एविडेंस गिना जाता है, लेकिन बाहर की दुनिया में ये प्राइमरी एविडेंस है। मैंने ऐसे केस किए, कोई चीज़ नहीं होती सिवाय DNA के केस कन्विक्ट हुए हैं, उम्र कैद हुई है, इसमें डेथ सेंटेंसेस भी हुई हैं, लेकिन यहाँ ये अभी तक कानून जो है ना इसके लिए कुछ खातर अभी नहीं किया गया इस कानून को ठीक तरह से।
अच्छा, लेकिन इसके बावजूद आपने अमेरिका से आपने अपना तमाम जो आप यहाँ बिजनेस भी करते थे इस शोबे में, आपका अपना कोई क्लिनिक भी था, लेकिन आप पाकिस्तान वापस गए और वहाँ जाकर आपने पाकिस्तान की सबसे पहली और सबसे बड़ी फोरेंसिक लैब कायम की है जो लाहौर में है। पहले तो उसका जिक्र कीजिए और उसके बाद बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट की है इसके बाद आपने इस लैब के क्याम के बाद से।
ये जो लैब लाहौर में बनी है ये पंजाब गवर्नमेंट का जो था ये बहुत ही अच्छा स्टेप था और मैं यहाँ से अमेरिका से गया हूँ वहाँ आके बनाइए। ایکچولی یہ دنیا کی اگر دیکھا جائے نا کہ نمبر آف کیسز کے حساب سے دنیا کی سب سے بڑی لیب میں کہوں گا, اسٹاف کے حساب سے یا کیسز, ہمارے پاس جو کیس آ رہے ہیں 1,00,000 سے زیادہ کیس آ رہے ہیں, یہ ابھی پورے نہیں ہیں سال میں. 1,00,000 کیس کا مطلب ایک کیس میں اگر 15 ایگزیبٹس بھی ہوں ایوریج, تو ہم سالانہ 1.5 million پیسز آف ایویڈینس ٹیسٹ ہوتے ہیں اس لیب میں.
تو کب قائم ہوئی تھی یہ لیب؟
یہ شروع ہوئی ہے 2009 میں, 2011 کے اینڈ میں یہ بنی ہے. اب اس کو 2012 سے لے کر اب تک 2019 آ گیا ہے, اٹس گریجولی امپروونگ. یہ فل سروس لیب ہے, ایکچولی اس کے اندر 14-15 مختلف شعبے اور مختلف لیبز ہیں جو اس کے انڈر ون روف کام کر رہی ہیں. اور پاکستان میں تو فورینسک کا سیڈ ہی نہیں تھا اس سے پہلے, اس نے بہت ریولیوشنائز کیا. اب پولیس اور پروسیکیوشن, جوڈیشری کورٹس, ایون سپریم کورٹس, دے آسک فار پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی رپورٹ. موسٹ آف دا کیسز دے ریکوائر دیٹ کہ جی ہمیں ان کی رپورٹ لا کے دیں.
آپ نے یہ بتایا تھا کہ پولیس کو بھی اس بارے میں ٹریننگ نہیں ہے کہ ایویڈنس کس طرح اکٹھی کی جائے, جس کی وجہ سے بے شک فورینسک لیب میں لے آئیں لیکن جو اس کے اثرات ہوتے ہیں ثبوت کے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں بھی آپ نے کچھ بہتری کی ہے
کہ ہم نے پنجاب میں ہر ڈویژن میں اپنا سیٹلائٹ لیب بنائی ہے. وہ لیب وہاں پہ ٹیسٹنگ نہیں ہوتی, ہمارے سائنٹسٹ ہیں 24 hours 7 days اویلیبل ہیں. کوئی بھی کرائم ہو پولیس شوڈ کال اس, ہم جائیں گے, جا کے ہمارے سائنٹسٹ ایویڈنس کلیکٹ کریں گے, سیل کریں گے, پھر وہ لیب میں لے کے آئیں گے, لاہور میں وہ ٹیسٹ ہوگی. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو پبلک کانفیڈنس ہے پولیس کے اوپر نہیں لوگوں کا. اب چونکہ ہم خود جاتے ہیں, خود کلیکٹ کرتے ہیں, سارے پنجاب میں 8 ڈویژنوں میں ہماری ٹیمیں 24 آن کال ہیں, اور جب ہم خود ایویڈنس لاتے ہیں تو اس سے ایک تو پولیس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, دوسرا یہ کہ لوگوں کو بھی کانفیڈینس ہے کیونکہ یہ ایویڈنس ٹیمپر نہیں کی گئی, نہ اس میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہے. تو اس سے کافی اچھے رزلٹ آ رہے ہیں.
تو اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو محنتیں ہیں جو آپ کا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے اس سے کیا فائدہ ہو چکا ہے؟ پہلے کیا صورتحال تھی جو کیسز کی اور اب کیا صورتحال ہے؟
اب یہ ہے کہ لوگوں کو جسٹس مل رہا ہے. آپ کنوکشن آپ ریٹ دیکھ لیں نا, پہلے کنوکشن ریٹ میں نے کہا 3-3.5% تھا, اب 65 کے اوپر چلا گیا ہے. اسی طرح جو ٹیررسٹ کیسز ہیں اس میں 80% سے اوپر چلا گیا ہے. یہی انڈیکیٹر ہوتے ہیں نا کسی کام کے لیے کہ کیا کام ہو رہا ہے.
ٹھیک, اب
اور وی آر اکریڈیٹڈ لیب, تو ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ آتا ہے امریکہ سے, وی بائی دیٹ ساری دنیا میں وہیں سے آتا ہے کیس بن کے. ہم ہر سائنٹسٹ سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ لیتا ہے اس کا, اور ڈی این اے کے سائنٹسٹ جو سال میں 2 دفعہ, ہر 6 مہینے بعد ان کو ٹیسٹ لینا پڑے گا. اگر کیس میں وہ ٹیسٹ فیل ہو جائے دے کانٹ ڈو دا کیس ورک.
اچھا, تو کتنا عملہ ہے آپ کے اس لیبورٹری میں؟
ہمارے پاس جو عملہ سائنٹسٹ ہے وہ ہے 550, نان سائنٹیفک اسٹاف ہے وہ 550 تقریباً, یہ 1100 کے قریب ہے ہمارا عملہ.
آپ ان کو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں تو کس لحاظ سے ان کو کہہ رہے ہیں, کس لحاظ سے وہ پرفیکٹ سائنٹسٹ ہیں اس شعبے کے؟
ہر شعبے کا اپنی اپنی ٹریننگ ہے, بیسک ایجوکیشن ریکوائرمنٹ ہے, وہی ریکوائرمنٹ جو آپ امریکہ میں دیکھ رہی ہیں وہی یہاں پہ اسٹینڈرڈ ہے. اس میں کوئی رتی بار کا فرق نہیں ہے, وہی اسٹینڈرڈ ہم فالو کر رہے ہیں جو امریکہ میں کسی لیب کے ہیں. اور میں نے یہاں ایک اور کام کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے کلچر کا پتا تھا کہ یہاں پہ اس لیب میں کوئی ٹیکنیشین نہیں ہے. منیمم ایجوکیشنل ریکوائرمنٹ جو سائنٹسٹ کی ہے وہ ایم فل ہے, اس کے بعد ٹریننگ ہے, پھر وہ کیس ورک کرتا ہے, ایم فل یا پی ایچ ڈی. بلکہ انہوں نے لیب کے اندر جو کلیننگ کرنی ہے یہ خاص سائنٹسٹ خود کرتے ہیں. جینیٹر ڈزنٹ گو انٹو دا لیبس, ڈش واشنگ, ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ڈن بائی سائنٹسٹ دیمسیلف. کریں گے باہر صاف کریں گے, لیبس کے اندر کوئی جینیٹر نہیں داخل ہوگا جی, فلور بھی سائنٹسٹ خود صاف کریں گے جی, اور ٹریش بھی خود باہر لے کے جائیں گے.
واہ, یہ سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں جو اب لیب کا سارا بندوبست خود کرتے ہیں, صفائی تک بھی خود کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ آپ
خود کرنا ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ٹیکنیشین رکھ لو گے تو انہوں نے اس کو فارغ بیٹھ جانا ہے, ان سے کام لیں گے. ہم نے اگر ہائیلی پیڈ پیپل ہیں, ان کی جو سائنٹسٹ ہے اس کی سیلری 2.5 لاکھ ہے,
اچھا
کچھ کی 3.5 لاکھ ہے.
اچھا اچھا, تو ہائر کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟
ہائر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایڈورٹائز اور اس کے بعد اپلیکیشن آتی ہیں, وہ رائٹ کوالیفیکیشن, ہم ہر سبجیکٹ کے لیے جس فیلڈ کے لیے ہمیں چاہیے اس حساب سے ہماری کوالیفیکیشن رولز میں لکھی ہوئی ہیں, وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں, پھر ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ان کا انٹرویو ہوگا.
صحیح. اچھا آپ نے
ٹیسٹ بھی ہوگا.
اچھا آپ نے اس لیبورٹری کے لیے جو لوگ رکھتے ہیں, آپ نے کہا ان کی ان کو ٹرین بھی کیا جاتا ہے, تو ٹرین
کوئی دنیا میں انکلوڈنگ امریکہ کوئی یونیورسٹی یہ تکنیک نہیں پڑھاتی جو ہم لیبورٹری میں کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری لیبورٹری میں ورکنگ لیبورٹری میں ہونی ٹریننگ ہوتی ہے. جیسے اب ہم اگر ہم نے ڈی این اے اینالسٹ ہائر کرنا ہے تو اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے ایم فل آر پی ایچ ڈی این مالیکول بایولوجی بایو کیمسٹری جینیٹکس, اس کے بعد اس کی 1.5 سال کی ٹریننگ ہے. 1.5 سال وہ وی ول پے ہم ٹو لرن, ہم اور ہر ٹو لرن, اس کے بعد وہ کیس پھر ٹیسٹ ہوگا, کمپیٹنسی ٹیسٹ ہوگا, پھر پروفیشنسی ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹنگ کے بعد اس کو پھر ہم اگر وہ پاس ہو جائیں تو ان کو کیس ورک دیتے ہیں. اسی طرح جو فنگر پرنٹ ہے, فائر آرم ہے, کوشچن ڈاکیومنٹ, یہ 3 سیکشن, ان کی ٹریننگ ہے 3 سال, ایم فل اور پی ایچ ڈی کے بعد 3 سال کی ٹریننگ ہے ان کی.
اور
اس طرح ہر شعبے کی اپنی اپنی ٹریننگ کا ریکوائرمنٹ ہے.
تو اس وقت کتنے شعبے ہیں جو خاص طور پر آپ سمجھتے ہیں؟
ہمارے پاس 14 شعبے ہیں. 14.
اچھا, اور ان میں سب سے اہم شعبے کون سے ہیں؟
سارے, ہر چیز اہم ہے, کیونکہ جب کوئی کیس آتا ہے تو وہ کیس تو امپورٹنٹ ہی ہے, کیونکہ وہ بیس ہی اس پہ ایویڈینس پہ کرنا ہے. آج سائبر کرائم ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ سائبر کرائم کا آپ سنتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. ڈی این اے بہت امپورٹنٹ ہے, بیسک کرالوجی بہت امپورٹنٹ ہے, پھر فائر آرم ٹول مارکس, یہ سارا جہاں پہ یہ گنز وغیرہ آتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح یہ فنگر پرنٹ امپورٹنٹ ہے, ٹاکسیکالوجی, وہاں پہ ہم کاز مینر میکنزم آف ڈیتھ بتاتے ہیں. ہسٹالوجی پیتھالوجی امپورٹنٹ ہے. سارے ہر اپنے جیسا کیس ہے,
جیسا کہ کیس ہوتا ہے اس کے مطابق ماہرین کے سپورٹ کیا جاتا ہے.
بالکل بالکل, کئی دفعہ ایک کیس میں کئی ماہر انوالو ہیں, کئی شعبے انوالو ہیں, وہ اپنا اپنا کام کریں گے.
اچھا, تو اس کی ایکسٹینشن کا کیا ہے؟ اس لیبورٹری کی آپ بتا رہے تھے کہ کوئی الگ سے بھی آپ نے ایک اور؟
اس کی ایکسٹینشن نہیں ہے, کوئی ٹرین, چونکہ اب ہمارے پاس سٹاف کافی ہے, ہمارے پاس سیٹ نہیں تھا, اب ہم نے بنا لیا ہے کہ وی آر ایکول ٹو این لیب ان دا ویسٹرن کنٹریز. تو اب ہم نے ٹریننگ لیبورٹری یہاں پنجاب میں بنائی ہے, یہ ایک ٹریننگ اکیڈمی ہے, اس میں ہمارے فل سائز سروس ہوگی, اس کا کافی بڑی فیسلٹی ہے, اور اس میں ہم صرف فورینسک سائنٹسٹ نہیں ٹرین کر رہے, ہم اس میں فوڈ, ایگریکلچر اور فارماسیوٹیکل کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وی ٹرین دیم.
ان کو کس چیز میں ٹرین کرتے ہیں؟
ان کو فوڈ ٹیسٹنگ کے لیے اور فارماسیوٹیکل ٹیسٹنگ کے لیے, ایگریکلچر پروڈکٹس اور ایگریکلچر میں جیسے پیسٹیسائڈ, فرٹیلائزر, ٹریس فرٹیلائزر, پوائزن, ساری چیزیں وی ٹرین دیم ہاؤ ٹو ٹیسٹ دیم اینڈ دین دے ول گو بیک. ابھی ہمارے پاس سندھ سے 350 لوگ آ رہے ہیں سی ٹی ڈی.
یہ کون سی فورسز؟ دہشت گردی کے خلاف جو فورسز بنی ہیں ان کے لیے؟
دہشت گردی کے خلاف جو فورس بنی ہوئی ہے نا سی ٹی ڈی, ان کے 350 پولیس آفیسر جو سی ٹی ڈی کارپلز ہیں وہ ہم ٹرین کریں گے یہاں کرائم سین میں, اور اپنے پنجاب کے بھی کیے ہیں. اس لیے ہمیں ایک علیحدہ شعبہ چاہیے تھا, علیحدہ فیسلٹی چاہیے تھی, وہ ان کے ساتھ ہی ہم نے بنا دی ہے.
تو جو سندھ میں ابھی حال ہی میں اعلان ہوا ہے کہ وہ بھی ایک الگ سے فورینسک لیبورٹری بنا رہے ہیں, آپ اس کی کمیٹی میں بھی ہیں, تو کچھ بتائیے کہ وہ کب تک بن جائے گی اور اس میں کیا کیا سہولیات
ہیں؟ ابھی میں گیا تھا 2-3 مہینے پہلے, ہم نے جگہ سلیکٹ کر دی تھی, جگہ لے لی ہے انہوں نے, اب پیسے ان کے اپروو ہو گئے, پی سی ون اب لکھ رہے ہیں, تو اب تو یہ ہے نا کہ ہاؤ فاسٹ دا سندھ گورنمنٹ ریلیز دا منی. منی تو اپروو ہو چکی ہے, ریلیز بھی تو کرنی ہے نا.
اشرف طاہر صاحب, ہمارے سننے والوں کو جو اس وقت پروگرام سن رہے ہیں ان کو یہ بتائیے کہ اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس میں کوئی قتل کا واقعہ ہو, کوئی ڈاکہ ہو, کوئی ریپ ہو, تو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ جی
اچھا دیکھیں جی, فرض کریں لیٹر سے, کیونکہ ریپ کار میں بھی ہو سکتا ہے, گھر میں بھی ہو سکتا ہے, بیڈ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, بار فیلڈ میں, اٹ ڈیپینڈز آن ویئر اٹ از. مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو کپڑے آپ نے ریپ کے بعد وکٹم پہنتا ہے ان کے اوپر ایویڈنس ٹرانسفر ہوتی ہے, وہ کپڑے ضائع نہ کیے جائیں, ان کو دھویا نہ جائے, ان کو اسی طرح پولیس کے حوالے کر دیا جائے. پھر میڈیکل, اگر وہ فرض کرے باڈی کے اوپر کوئی بائٹ مارک یا جو سسپیکٹ ہے اس نے, تو وہ جو اس کو نہ چھیڑا جائے بلکہ ڈاکٹر کو بتا دیا جائے, وہ اس کو سواب کر لے گا, وی کین ڈیٹیکٹ ڈی این اے آف دیٹ پرسن. اسی طرح نہ ہیا نہ جائے بالکل. اگر کار میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس میں دونوں کے کہیں سٹرگل میں بال ہوں گے, وہ کوئی چیز کار میں چھیڑی نہ جائے. اور اسی طرح اگر فرض کریں ڈیورنگ سٹرگل فیمیل میں ہے اسکریچ ہیم, تو وہ اپنے ہاتھ بالکل نہ دھوئیں جب تک میڈیکل نہ ہو جائے, چونکہ فنگر نیل کے نیچے چھوٹے چھوٹے اسکن پارٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ کو آنکھ سے نظر نہیں آتے, ان میں ڈی این اے ہے. اگر وہ ہم وی کین سے کہ یہ سسپیکٹ کا ڈی این اے ہے. اگر فرض کریں اس نے کوئی چیز پی ہے, ساتھ بیٹھا ہے پہلے کچھ پیا ہے, تو وہ دھیان سے رکھیں کہ اس کو چھوا نہ جائے, اور بتا دیا جائے کہ اس میں پانی پیا ہے, اس میں کوک کی باٹل تھی, اس پہ منہ لگایا ہے, جو فنگر ہاتھ لگائے وہ اس میں ڈی این اے بھی ہوگا, فنگر پرنٹ ہوگا. تو چونکہ ایک ٹرامٹائز سچویشن ہے, اس میں کئی دفعہ موسٹ آف دا ٹائم فیمیل ڈزنٹ ریمبر, لیکن اگر چیزیں وہاں پہ ہیں تو ان کو چھیڑا نہ جائے. یہ تو ہو گیا ان کیس آف سیکشوئل اسالٹ یا ریپ. تو اسی طرح اگر مرڈر میں ہے, تو اف اٹیمپٹڈ مرڈر ہے, پرسن از لائیو, تو اس میں سب سے پہلے یہ تو ہے نا کہ پرسن ہیز ٹو لوٹ اینڈ ٹیک اٹ ٹو دا ہاسپٹل. اور بعد میں جو ارد گرد کا کرائم سین ہے اس کمرے میں یا اس لوکیشن پہ, اس میں جب تک کرائم سین کے لوگ آ نہ جائیں اس میں کسی کو انٹر نہ ہونے دیا جائے. گھر والوں کے لیے یہ ہے, کیونکہ کئی دفعہ گھر والے کہ سچویشن ہی ایسی ہے, اس میں وہ اس جگہ پہ ادھر ادھر چیزوں کو کر دیتے ہیں, ان کو بالکل نہ ہلایا, جو کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن اب اس کو پکڑنا بھی تو ہے نا, وہ اٹ ول ناٹ ہیلپ دا پولیس, جو اٹ ول ناٹ ہیلپ, اونلی ہیلپ از کہ آپ اس چیز کو کسی کو ہاتھ نہ لگائیں. اور کوئی اب نارمل چیز آپ کو نظر آ گئی ہے, اگر شوٹنگ ہے تو کیسنگ ہے, بلٹس ہیں, ان کو بالکل نہ چھیڑا جائے. اور اگر چاکو ہے, مرڈر ویپن ہے, کوئی اور شارپ آبجیکٹ ہے, بلنٹ آبجیکٹ ہے, وہ وہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہے, تو اس کو بالکل ہاتھ نہ لگایا جائے, لیٹ اٹ بی ایٹ از ہز. اگر ڈیڈ باڈی موجود ہے, کرائم سین پرسن از ڈیڈ, تو ڈیڈ باڈی کو بالکل ہاتھ نہ لگایا جائے جب تک کرائم سین وہاں پہ پہنچ نہ جائے, کیونکہ دا باڈی از ویلتھ آف انفارمیشن, اس میں بے شمار چیزیں ہیں جو ہم سائنس کے ذریعے پروو کر سکتے ہیں یا ڈس پروو کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر چائلڈ ابڈکشن ہے, اس میں بھی فرض کریں کہ چائلڈ کو ابڈکٹ کیا گیا ہے, جس جگہ سے ابڈکٹ کیا گیا ہے اس جگہ کو آپ بالکل نہ چھیڑیں, کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ اس آدمی کے فنگر پرنٹ ہوں یا کوئی اس کا آبجیکٹ رہ گیا ہو, سگریٹ رہ گئی ہو, سگریٹ بٹ رہ گیا ہو, کیونکہ چائلڈ ابڈکشن جو ہے, اور چائلڈ یہ پاکستان میں بھی کافی اس کا یہ انکریز پہ ہے, چائلڈ جو کرائم وتھ چلڈرن.
جی
تو یہ ساری چیزیں پریکاشنری ہیں.
اور اسی طرح اگر ڈاکہ ہو گیا, چوری ہو گئی, تو وہاں بھی آپ یہ
کریں, برگلری ہے تو اس میں پوائنٹ آف انٹری جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, چونکہ وہاں پہ یا تو انہوں نے بریک ان کیا ہوگا یا چابی سے کھولا ہوگا, تو وہاں ہاتھ لگے ہوں گے, فنگر پرنٹ ہوگا, یا شو پرنٹ ہوگی وہ اس ایریے کو بالکل نہ چھیڑا جائے, بالکل اس کو اس کے ٹیمپر ہونے سے بچایا جائے. کیونکہ جہاں جہاں پہ ایک کامن سینس ہے کہ یہاں جہاں پہ آپ سوچیں کہ یہاں بھی ہاتھ لگا ہوگا یہاں بھی, تو آپ اس چیز کو بالکل اس کے قریب نہ جائیں ٹل کرائم سین پیپل کم ان اور اس کو پروسیس کر لیں. اسی طرح اگر ڈاکہ ہے تو آج کل تو میں نے یہ بھی سنا کہ ڈاکٹر آتے ہیں اور کہتے ہیں کھانا بناؤ چائے بناؤ. تو اس صورت میں وہ چیزیں جن میں چائے پی ہے جن کو ہاتھ لگا ہے وہ تو بہت بڑی ایویڈنس ہے, اس کو بالکل نہ چھوا جائے, اس کو کرائم سین ٹل اور پیپل who are crime scene specialists, they come to the crime scene, ان کو بتایا جائے سگریٹ پی ہے بیٹھ کے وہ بہت بڑی ایویڈنس ہے, کئی دفعہ چیونگ گم منہ میں ڈالی ہے وہ بڑی اچھی پیس آف ایویڈنس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیز آر پریکاشن, اٹ ول ہیلپ ٹو سالو دی کرائم.
دیہاتوں میں جو کرائمس ہوتے ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے وہاں بہت زیادہ جرائم ہوتے ہیں اس قسم کے جن کا آپ نے بھی ذکر کیا, تو ان کی اویئرنیس کے لیے بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ کچھ کرتا ہے؟
ان کے اویئرنیس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ وی ٹیچ ٹو دا یہ جو پولیس آفیسر ہیں ہم تھانہ لیول پہ بھی جا رہے ہیں, ابھی تک ہم 20,000 کے قریب لا انفورسمنٹ آفیسرز کو ٹریننگ دے چکے ہیں تاکہ وہ اویئرنیس ٹریننگ آگے کمپلیٹ کریں.
بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف صاحب, تھینک یو ویری مچ.
تھینک یو میڈم.
گفتگو آپ نے سنی ڈاکٹر اشرف طاہر کی, امریکہ میں فورینزک سائنسز کے شعبے میں خدمات انجام دینے کے بعد اپنے آبائی وطن واپس آ کر اس کی خدمت کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اور اب آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں کینیڈا کے ایک پاکستانی نوجوان ثاقب راجہ سے جو ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں علم اور بزنس کے تجربے کو لے کر پاکستان واپس آئے ہیں اور اپنے علم اور تجربے سے اپنے آبائی وطن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے, آئیے سنتے ہیں. السلام علیکم ثاقب راجہ صاحب.
وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟
میں ٹھیک ہوں, بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ ایک کینیڈین سٹیزن, پاکستانی کینیڈین سٹیزن, اس کو یہ خیال کیسے آیا کہ اتنے عرصے تک 19-20 سال بلکہ بہت عرصے سے کینیڈا میں رہنے کے بعد وہ پاکستان آیا اور پاکستان آ کر اس نے کمپنی بنائی ہے کنسٹرکشن کی اور ساتھ ساتھ وہ سماجی جو پاکستان کے جو نوجوان ہیں اور جو خواتین ہیں جو ایسے طبقوں سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ پسماندہ ہیں یا کچھ انہیں مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کر رہا ہے. تو کچھ کہانی ہمارے سننے والوں کو سنائیے, کیا جذبہ تھا اور کیا آپ نے اس پر امپلیمنٹ کیا اور کیسے کیا؟ السلام علیکم ثاقب راجہ صاحب.
وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟
میں ٹھیک ہوں, بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ ایک کینیڈین سٹیزن, پاکستانی کینیڈین سٹیزن, اس کو یہ خیال کیسے آیا کہ اتنے عرصے تک 19-20 سال بلکہ بہت عرصے سے کینیڈا میں رہنے کے بعد وہ پاکستان آیا اور پاکستان آ کر اس نے کمپنی بنائی ہے کنسٹرکشن کی اور ساتھ ساتھ وہ سماجی جو پاکستان کے جو نوجوان ہیں اور جو خواتین ہیں جو ایسے طبقوں سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ پسماندہ ہیں یا کچھ انہیں مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کر رہا ہے. تو کچھ کہانی ہمارے سننے والوں کو سنائیے, کیا جذبہ تھا اور کیا آپ نے اس پر امپلیمنٹ کیا اور کیسے کیا؟
ڈیفینیٹلی میں نے جو کچھ کینیڈا میں لاسٹ 19 ایئرس میں سیکھا اور میں نے اس چیز کو پاکستان کے اندر بیک اینڈ فورتھ میں آتا رہتا تھا, میں نے اس چیز کو آبزرو کیا اور نوٹس کیا یہاں پہ کہ یہ جو چیزیں میں وہاں پہ سیکھ رہا ہوں اور وہاں پہ کر رہا ہوں اس کی پاکستان میں اپنے وطن میں سخت ضرورت ہے اس ٹائم پہ. تو میں نے ایونچولی پھر یہ ڈیسیزن لیا کہ میں پاکستان میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروں اور میں اسی پیشن کے ساتھ پاکستان میں آیا اور میں نے پہلے جو ہے وہ اپنا ایک بزنس اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد ویلفیئر آرگنائزیشن شروع کی.
آپ کا بیک گراؤنڈ تعلیمی کیا تھا؟ آپ نے بزنس پڑھا تھا؟
میں نے جو ہے وہ ماسٹرز کیا ہوا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں, میجر ان مارکیٹنگ, یہی کام میں کینیڈا میں فور دا لاسٹ 19 ایئرز کر رہا تھا.
مارکیٹنگ کی کوئی آپ کی کمپنی تھی وہاں پر؟
جی.
تو وہ تجربہ جو آپ نے مارکیٹنگ کے شعبے میں حاصل کیا اس کو اب آپ نے کنسٹرکشن کے شعبے میں کیسے لگا دیا؟ کنسٹرکشن کا تو آپ کا تجربہ ہی نہیں تھا.
کنسٹرکشن میرا ایک پیشن تھا شروع سے نا. آپ کی سیلز آ جاتی ہیں, مارکیٹنگ آ جاتی ہے, کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ مینٹیننس اور مینجمنٹ آ جاتی ہے فور ریل اسٹیٹ. ان چیزوں کو پھر پاکستان لے کر آیا اور میں نے ان کو امپلیمنٹ کیا.
اچھا, تو کیسے امپلیمنٹ کیا آپ نے؟ کمپنی بنائی
دا ملینیم بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ.
تو اس کا جو بیسک مقصد کیا تھا اس کمپنی کا؟
اس کا یہ تھا کہ ڈفرینٹ وہ والے پروجیکٹس کے جو اتھینٹک پروجیکٹس ہیں پاکستان میں, ان کی سیلز اینڈ مارکیٹنگ رائٹس لینے, اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن سائٹ پہ یا جس جگہ پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ اپنا شیئر دینا ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر, ان کے ساتھ شامل ہونا, ان کو لے کے آگے جانا, اور اسی پہ کام کرتے ہوئے پھر میں نے پروجیکٹس یہاں پہ پاکستان میں شروع کیے اور ان کمپنیز کے ساتھ ایفیلیشن کی کہ جو جن کو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی ضرورت تھی یا وہ جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ آفر کر رہے تھے, اور پھر میں ان چیزوں کو لے کے ان کمپنیز کے ساتھ آگے چلا.
آپ نے وہ تجربہ اور وہ تعلیم جو کینیڈا میں حاصل کی تھی اس کو آپ نے پاکستان میں جو نجی شعبہ ان مختلف شعبوں میں آگے آ رہا تھا یا کام کر رہا تھا ان کی جو اوتھینٹک لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر اس وقت آپ کام کر رہے ہیں. چلیے, یہ تو ہوا. لیکن اس کے ساتھ پھر آپ نے سماجی بہبود کا کام بھی شروع کیا. آپ کا ایک پیشن بھی تھا, بزنس کا تو آپ کا پروفیشن تھا, لیکن آپ نے کہا کہ آپ کا پیشن بھی تھا. تو وہ پیشن کیا تھا, لوگوں کی مدد کرنا پیشن تھا یا یہ کہ کوئی ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو تھا وہ آپ کا پیشن تھا؟
نہیں, پیشن میرا شروع سے ہی ویلفیئر کا تھا, ٹو ورک فار دا ویلفیئر آف دا کنٹری. یہ کسی بھی طرح جو ہے وہ جس طرح جو میں نے اپنی فاؤنڈیشن یہاں پہ پاکستان میں بنائی ایس آر فاؤنڈیشن, اس کا سلوگن جو ہے وہ ہے بدلو زندگی. لوگ جس حال میں رہ رہے ہیں اس حال میں کیوں رہ رہے ہیں, ان کو اس حال سے باہر کس طرح لے کر آیا جا سکتا ہے, اور کس اور کتنی ایکسٹینٹ پہ جا کے ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے. اور الحمدللہ ابھی تک کا جو میرا ایکسپیرینس ہے مجھے اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ کافی سکسیس ملی ہے, اور ریکالس کے اوپر مجھے پتہ چل گیا, اور لوگوں کے پرائیویٹ میسیجز کے اوپر مجھے پتہ چل گیا, اور گروپ میسیجز کے اوپر پتہ چل گیا کہ لوگ ڈیفینیٹلی ایک چینج چاہتی ہیں اپنی لائف کے اندر, اور وہ اس ان چیزوں میں جن میں وہ سٹاک ہے وہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہیں.
اچھا, تو بدلو زندگی یہ ہے آپ کا سلوگن, اور جو ایس آر فاؤنڈیشن جو ہے یہ آپ نے بنائی, تو اس میں آپ اکیلے ہیں کہ آپ کی اب ٹیم بھی ڈیولپ ہو چکی ہے, اور یہ کہ آیا اس کے لیے کوئی فنڈنگ کا بندوبست پھر آپ کیسے کرتے ہیں اس کمپنی سے جو آپ نے بنائی ہے بزنس کی, یا کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ اس فاؤنڈیشن میں آپ کی مدد کرتے ہیں؟
اس میں جو ہے وہ الحمدللہ ٹیم تو ہماری تھوڑی سی ڈیولپ ہو چکی ہے, کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ ہر کام کے لیے نہیں ہوتا. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہو از دا رائٹ فٹ فار دا کمپنی یا ہو از دا رائٹ فٹ فار دا ویلفیئر آرگنائزیشن.
کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ, کتنے لوگ ہیں؟ اور
اس ٹائم پہ اپروکسیمیٹلی 10 ہیں ہمارے پاس.
اچھا, 10 لوگوں پر مشتمل آپ نے ایک ٹیم بنا لی ہے جو سماجی بھلائی کا کام کر رہی ہے, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یوتھ امپاورمنٹ اور خواتین کی امپاورمنٹ. تو کیسے کرتے ہیں نوجوانوں کو کی امپاورمنٹ اور پاکستانی خواتین کی امپاورمنٹ؟
یہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہم جا کے ڈفرینٹ سیمینار کرتے ہیں, اور سیشنز وہاں پہ جو ان کی کنسرننگ اتھارٹیز ہیں وہ سیشن آرگنائز کرتے ہیں, جس میں جا کے ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, اور انٹریکٹ کرنے کے بعد ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ویز آؤٹ اور پاسبلٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس طرح ہم ان پاسبلٹیز کو ڈیفائن کر کے اور ان ویز آؤٹ کو ڈیفائن کر کے ہم اس چیز سے باہر نکل کے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں.
تو یہ جو آپ کا کام پھر اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہے یا دوسرے اداروں میں بھی ہے؟
نہیں, ہمارا جو ہے وہ ہر سیکٹر میں ہے. ہمارا اسکولس میں بھی ہے, یونیورسٹیز میں بھی ہے, پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی ہے, اور گورنمنٹ سیکٹرز میں بھی ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ جو پاکستان میں اس ٹائم پہ کام ہے, کیونکہ ایک شائی کلچر ہے, لوگ کھل کے سامنے نہیں آتے, تو پرائیویٹ کاؤنسلنگ بہت زیادہ ہے کہ لوگ پرائیویٹلی کانٹیکٹ کر کے اپنے جو مسائل ہیں وہ پرائیویٹلی ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کے اوپر کام کرتے ہیں.
تو کون سے مسائل, ان کے بزنس کے مسائل, ان کے جاب کے مسائل, یا ان کے انفرادی نفسیاتی مسائل؟
نفسیاتی آپ کہہ سکتی ہیں سائیکولوجیکل, یہ اس ٹائم پہ جو ایک کلچر انفارچونیٹلی ڈیفائن ہو چکا ہے پاکستان میں, ہر آدمی ایک سٹریس میں, ایک سٹریس سے جا رہا ہے, ایک سٹریس سے گزر رہا ہے, اینڈ ان کے پاس ڈیسیژن پاور جو ہے وہ بہت ویک ہو چکی ہے. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کون سی ڈائریکشن میں کس ٹائم پہ جائیں, کون سا کام کریں. دوسرا, بلیف سسٹم اتنا ویک ہو چکا ہے کہ جب تک آپ خود اپنے آپ پہ یقین نہیں کریں گے, لوگ آپ پہ کیسے یقین کریں گے. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ اپنی وہ ساری ایفرٹس کو اور وہ چیزوں کو وہیں پہ چھوڑ رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری زندگی نہیں بدل سکتی نا. اور ڈیفینیٹلی اس میں بہت زیادہ, یعنی یہ کوئی ایک سیکٹر یا ایک سیکٹر نہیں ہوتا, اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز اور وہ ڈفرینٹ ڈاٹس جو ہیں وہ کنیکٹ ہوتی ہیں, اور اس کے بعد وہ ایک نفسیاتی عمل میں بندہ آتا ہے کہ اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں چینج نہیں ہو سکتا. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو اس اسپیسیفک مائنڈ سیٹ سے باہر نکالیں, اس کے برین پیٹرنز کو شفل کریں, اور اس کو بتائیں کہ اپنے اوپر وہ یقین رکھے اور آگے چلے اور وہ کامیاب ہو.
تو کوئی, کیونکہ آپ کا ایک ایک پرٹیکولر مرکز تو ہے نہیں, لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں, کیسے یہ رابطہ کیسے ہوتا ہے, کن لوگوں کو آپ مدد کی ضرورت ہے؟
کیونکہ میرے پاس اس ٹائم پہ اپروکسیمیٹلی تھاؤزینڈز میں اس طرح کے کیسز ہیں کہ جو ویٹنگ میں.
وہ کہاں سے ہیں؟ نہیں, وہ آپ سے کس پر, فیس بک پر ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پر ہیں, کہاں ہیں وہ تھاؤزینڈز لوگ؟
یہ ورڈ آف ماؤتھ سے ہیں زیادہ, فیس بک کے اوپر سب سے زیادہ مجھے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے.
کہ اب جب وہ لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کا تو بزنس بھی ہے, تو ان کو کس پر ٹائم دیتے ہیں؟ دونوں چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ کیسے لے کر چلتے ہیں؟
شارٹ, اس ٹائم میں نے یہ کہا نا کہ کئی لوگوں کو میں ٹائم نہیں دے پاتا, تو میں انہیں صرف گائیڈنس دے دیتا ہوں کہ آپ یہ والی بکس یا یہ ایک دو بکس ہیں یہ پڑھیں, یا ایک دو بہت زبردست قسم کے ویلفیئر اسپیکرز ہیں جو پاکستان کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ ان کو فالو کرنا شروع کریں, ان کو سننا شروع کریں, لیکن ایونچولی وہ یہ کہتی ہیں کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ بھی ہم سے خود رابطہ کر لیں, یہ ہمارے فون نمبر ہے, کانٹیکٹ نمبرز ہیں. لیکن جتنے لوگوں کو میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کر سکتا ہوں, میں صرف اتنا کر رہا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کر رہا.
تو دن میں کتنے گھنٹے آپ صرف کرتے ہیں سوشل کاموں کے لیے؟
میں تقریباً 3 گھنٹے.
اچھا, تو اپنے پورے دن میں سے 3 گھنٹے آپ نے ڈیووٹ کیے ایک سماجی خدمت کے لیے.
اور ایٹ دس پوائنٹ کے جس ٹائم پہ جو ہے وہ, یعنی کسی ٹائم اگر سیمینار ہوتا ہے تو وہ تو میرا آل ڈے ہوتا ہے,
لیکن جب وہاں نہیں ہے. ہاں, جب آپ وہاں نہیں ہیں تو پھر بھی آپ دن میں 3 گھنٹے ضرور دیتے ہیں جو اس کام کے لیے.
یہ میں نے ٹائم سلاٹ رکھا ہے 3 آورز.
یہ جو نوجوان ہیں یہ پاکستان بھر سے ہوتے ہیں کہ صرف آپ اسلام آباد میں ہیں؟
میں ہوں اسلام آباد میں, لیکن یہ پاکستان بھر سے ہوتے ہیں. میرے پاس اس ٹائم پہ ملتان کے بھی ہیں, کراچی کے بھی ہیں, حیدرآباد کے بھی ہیں, سندھ کے بھی ہیں, سوری اس کے بدین کے بھی ہیں, پشاور سے میرے پاس بہت زیادہ آڈینس ہے اس ٹائم پہ, بلوچستان سے میرے پاس آڈینس.
تو آپ فیس بک لائیو نہیں کرتے؟ آپ فیس بک لائیو نہیں کرتے؟
نہیں, فیس بک لائیو نہیں کرتا. میرا کوئی بھی ایونٹ جو ہے یا میرا کوئی بھی ہے وہ فیس بک لائیو نہیں ہوتا کبھی. اگر کسی نے وہاں پہ بنا کے ڈال دیا تو ڈال دیا, آفیشلی میں کوئی چیز نہیں کرتا.
ٹھیک ہے, تو اس وقت جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں پورے پاکستان سے, آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ وہ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کس قسم کے مسائل کے لیے وہ آپ سے رابطہ کریں, خواتین یا نوجوان؟
میرا فیس بک پیج ہے جو ثاقب راجہ آفیشیل ہے, اور اس کے علاوہ ایس آر فاؤنڈیشن, ثاقب راجہ فاؤنڈیشن کے نام سے فیس بک ہے میری, وہاں پہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور وہ اپنا جو جو ان کا ایکچوئل پرابلم ہے اس کو اگر کلیئرلی ڈیفائن کر دیں تو وہ میرے لیے اس طرح ہیلپ فل ہوگا کہ میں اس کو اکارڈنگلی جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر دوں گا ان ٹائملی مینر. اور وہاں پہ وہ بتا بھی سکتی ہیں, اور اگر وہ اپنا کانٹیکٹ انفو بھی شیئر کرنا چاہیں تو وہ کانٹیکٹ انفو بھی شیئر کر سکتے ہیں. دیکھیں, کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ایک ہیومن ڈیفالٹ بھی کوئی چیز ہے. اب سب چیزوں کے تو شاید میرے پاس آنسر نہیں ہوں گے, اور جن چیزوں کے میرے پاس آنسر نہیں ہوں گے میں اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتا ہوں کہ یہ میری کیپیسٹی سے باہر ہے, میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. اس کے لیے مارکیٹ میں یہ مارکیٹ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں. اور جو لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اس پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے, وہ ڈیفینیٹلی مجھے کنسلٹ کر سکتے ہیں. میں انہیں بتا سکتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کی پاکستان میں کیا اس ٹائم پہ ایک پوزیشن ہے اور کون سے پروجیکٹس ہیں جن کے اندر وہ انویسٹ کر سکتے ہیں.
بے شکریہ ثاقب راجہ کے ہیں. اسی کے ساتھ اب یاسمین جمیل کو پروگرام آپ کی دنیا سمیٹنے کی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.